السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة هود مکی صورت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود و خواتها، مجھ کو ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی اسی مضمون سے ملتی جلتی صورتوں کی دہشت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار آنے لگ گئے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر ان قوموں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتیں نہ مانی اور بالآخر وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی قوم کا خیال آ جاتا تھا کہ یہ مکے کے لوگ ہیں، بات سننے پر تیار نہیں ہو رہے، تو ان کا ہوگا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی کوئی عذاب آ کر پڑ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلِف لَام رَا، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. نذیر اور بشیر کا ذکر آ رہا ہے. خبردار کرنا، ڈرانا اور خوشخبری دینا. ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں. کچھ کام اپنے معاشرے میں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے پر معاشرے کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہوتی ہے، شاباشی آ رہی ہوتی ہے، تعریفیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن انہی کاموں کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ قرآن تو ان پر شاباش نہیں دے رہا، قرآن تو ان کاموں پر تعریف نہیں کر رہا بلکہ وارننگ دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو. اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں اور معاشرے والوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے، رد عمل آتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور ان کاموں کے نتائج سے خوف دلاتے ہیں. اگر ہم انہی کاموں کو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے، شاباشی دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بس لگے رہو، ڈٹے رہو، جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تم کو بڑا اجر ملے گا. تو بعض دفعہ یہ متضاد صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیشہ نہیں، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جج منصف کس کو بنایا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں کو یا اللہ اور اس کے رسول کو. پھر ذکر آ رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم کو ایک مدت خاص تک اچھا سامان زندگی دے گا. متاعن حسنن کا ذکر آ رہا ہے. یہ خوف دور کیا گیا کہ اگر تم اللہ رسول کی بات مانو گے تو زندگی تم پہ تنگ ہو جائے گی. یہ لوگوں کو خوف عام طور پہ ہوتا ہے کہ آخرت ملے تو ملے لیکن دنیا ضرور چھن جائے گی، دنیا کی زندگی ضرور مشکلات میں گھر جائے گی. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ایدھر اور، یا دنیا ملے گی یا آخرت ملے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں. یہاں فرمایا یمتع کو متان حسنا الى اجل مسمن ویوتی کل ذی فضل فضلہ، وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے تو زندگی تنگ ہو جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ کشادہ زندگی بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی دولت بھی ہو اور دنیا کی دولت بھی انسان کے پاس ہو، آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ہو اور دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ہو، بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ مسلمان کی خوش قسمتی میں تین چیزیں بھی شامل ہیں، وہ تین چیزیں ہیں کشادہ مکان، نیک پڑوسی، خوشگوار سواری۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ ذکر یہاں پر مشرکین مکہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مجلس میں ان کو دین کی تعلیمات سنائی تو انتہائی تکبر کے ساتھ انہوں نے اپنی اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالیں اور بیچ مجلس میں اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کو راستے میں اگر ملتے ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہو کہ کہیں ہم کوئی نصیحت نہ شروع کر دیں، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرتے ہوں کہ یہ ہمیں پہچان نہ جائیں، یا جب اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کی دعوت کو سن رہے ہوتے تھے تو جو باتیں ان کو ناگوار لگتی تھیں تو ان کے چہروں پر اس کا تاثر آ جاتا تھا، وہ ایکسپریشنز آ جاتے تھے۔ تو اپنے چہرے کے ناگوار تاثرات کو چھپانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اس طرح سے ڈال لیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مستقر قرار کی جگہ، مستقل رہنے کی جگہ، اور مستودع کا مطلب ہوتا ہے سونپے جانے کی جگہ، عارضی ٹیمپرری ٹھکانہ انسان کا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئیں۔ یہ سب باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ جب انسان اپنی زندگی کے رخ میں تبدیلی لائے، گناہ سے نیکی کی طرف آئے، معصیت سے فرما برداری کی طرف آئے، تو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے بدل جانے سے، میرے نیک ہو جانے سے میری تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے بدل جانے سے لکھنے والے کا قلم تو نہیں بدلا، تقدیریں تو ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھیں۔ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، جو مشکل آنی ہے وہ آنی ہے، ایرسپیکٹو، بغیر اس فکر کے کہ ہم تبدیل ہوئے ہیں یا ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ لیکن شیطان یہ ڈالتا ہے دلوں میں بات کہ چونکہ تم اب دین پر آ گئے ہو اس لیے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اب تم چونکہ دین پر آ گئی ہو اس لیے میاں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ تقدیر میں لکھا تھا، ہوتے یا نہ ہوتے وہ تو ہوتا ہی، جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزمائے اور دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ آیات آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کی اصل حقیقت ہم جان نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے جاننے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ ہماری نجات کا دار و مدار تو احسن و عملن کے اوپر ہے کہ جو اچھا عمل کرے۔ اتنا پتا چلتا ہے ان آیات سے کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، زندگی کی بقا کا سارا سامان مہیا کر دیا گیا، ساری تیاری کر دی گئی، اور پھر انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے امتحان پر توجہ دے جو اس کے آنے کا مقصد ہے۔ بالکل جیسے والدین امتحانوں میں اپنے بچوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں بس تم پڑھو، تم کسی چیز کی فکر نہ کرو۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کو امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں نتیجے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اور انعام کے طور پہ یہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا ہے، لہٰذا وہ اچھے عمل کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ولا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آگے کچھ آیات آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے متاعن حسنن کی بات کری، اچھی متا، اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا ہے شکر گزاری میں، قناعت میں، عاجزی فرما برداری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے زندگیوں میں۔ اب ان آیات میں ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو متاع الغرور دی گئی، دنیا ان کو بھی دی گئی لیکن وہ نہ اللہ کے فرما بردار ہوئے، نہ اللہ کے شکر گزار ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے ان نعمتوں کو آزمائش اور امتحان سمجھ کر ان کا حق ادا کیا۔ ان کے رویے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، بے انتہا خوش، جب خوش ہوں گے تو آپے سے باہر، اور جب افسردہ ہوں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بے انتہا ناراض، بہت خفا، یعنی زندگیوں کے اندر میچیورٹی اور حلم اور سٹیبلٹی نہیں ہوتی، پینڈلم کا سوئنگ ایکسٹریمز پر جاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دکھ دور ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا ہے، اللہ کا احسان نہیں سمجھتا، شکر نہیں کرتا، اور جب اللہ کوئی اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے تو صبر نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ پر تانے بھی کسنے لگتے ہیں، بری بری باتیں بھی کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے تنگ کرنے کے لیے، آخر کیا ملا اللہ کو مجھ کو یہ دکھ دے کر، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گی اللہ سے قیامت کے دن کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ حالانکہ مجال نہیں ہوگی کسی انسان کی، دنیا میں ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم اللہ کا امتحان لیں اور اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، ہم تو اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ جب اتنا ناراض ہوتے ہیں تو جو عبادت یا جو نیک کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی خفا ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سب نہیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو کہ صبر کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اگر خوشی اور راحت پہنچے تو رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اپنے لیے خیر حاصل کر لیتا ہے، اگر دکھ اور رنج پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا اور بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ اب دیکھیں، انبیاء جو ہیں وہ دنیا سے لوگوں کا فوکس ہٹانے آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ مزید خزانے لے کر آئیں، اگر وہ بھی خزانے ہی لے کر آتے، مزید دنیا ہی لے کر آتے، تو پھر فرق کیا رہ جاتا؟ تو وہ تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آخر ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالدار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو، اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم یعنی ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ بات یہ ہے کتنا اہم موقع ہے، اگر اس اہم موقع پر تمہارے معبود تمہاری مدد نہیں کریں گے تو وہ کس کام کے ہوئے؟ ذرا بلاؤ تو اور دیکھو، اگر وہ تم کو قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسا نظام، قرآن جیسا اخلاق اور قرآن جیسی ہدایات اور زندگیوں کا سکون تمہیں فراہم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اور دنیا اس کے پاس کمزور ہو کر آتی ہے، اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے، اللہ تعالی محتاجی اس کے سامنے کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی حوث اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ ایک حاجت پوری ہو جاتی ہے، دوسری سامنے آ جاتی ہے، اور بے شمار فکریں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے کہ جو صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں، حلال سے ملے، حرام سے ملے، اللہ کے احکامات مان کے ملے یا اللہ کے احکامات توڑ کے ملے، بس دنیا ملے، تو دنیا کو جو ہدف بنائے اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے اس کے اندر، ایک تو یہ ہے دنیا کا چاہنا، دوسری چیز یہ ہے کہ نیکیاں کرنا اور ان نیکیوں کو کر کے بھی صرف دنیا چاہنا۔ مثال کے طور پہ یہ چاہنا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دیکھیں ہم بھی بعض دفعہ اپنے بچوں کو جب دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو کچھ ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بچوں سے کہتے ہیں تم نماز پڑھو پھر دیکھنا تمہارے کتنے اچھے مارکس آئیں گے، ہم کہتے ہیں اچھا تم روزے رکھو پھر تم دیکھنا کہ تم کو فلاں فلاں چیز تم کو جو چاہیے وہ فلاں فلاں چیز تمہیں مل جائے گی۔ بچے بڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں تم یہ نیکیاں کرو پھر دیکھنا تم کو فلاں فلاں کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ملتی ہیں، اور نہیں لکھا ہوتا تو نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ ہم عبادت کو دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں نا، لنک کر دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بچوں کا اعتبار عبادت پہ سے اٹھ جاتا ہے، وہ پھر ڈسلیوژن ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا میری نماز پڑھنے کا، میرے تو مارکس اچھے نہیں آئے، کیا فائدہ ہوا یہ کرنے کا، میری شادی تو اچھی جگہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا بچوں کے ساتھ، عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کے لیے، مزید دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو روٹین یہ ہے کہ وہ قرآن میں سے بھی صرف اور صرف وہ صورتیں پڑھتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ دنیا ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور باقی قرآن نیا کا نیا ہوتا ہے۔ چند صورتیں ہیں جو کہ ریگولرلی پڑھی جاتی ہیں، ورنہ سور فاتحہ سے لے کے سورت الناس تک مکمل قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کی غرض سے عبادت کرنا، یا صرف دنیا ہی کی غرض سے دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دینا۔ نیکیاں کرنی ہے اللہ کے لیے، آخرت خریدنے کے لیے۔ تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اگر دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں تین لوگوں کا واقعہ آتا ہے، ایک شہید، ایک غنی، اور ایک جس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان تینوں کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اسے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ اور یہ نعمتیں دی تھیں، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں نے تو تیرے دین کی بھلائی کے لیے کام کیا، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی تیرے دین کے راستے میں، اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندے منہ گھسیٹ کر اس کو آگ میں ڈال دو۔ بالکل اسی طرح غنی کا معاملہ ہوگا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے دین کے لیے خرچ کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو بڑا فلینتھراپسٹ کہیں، تیرا بڑا نام ہو، بڑی شہرت ہو، اور تجھ کو جو چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عالم کہے گا اللہ میں نے تو تیرے دین کے لیے کام کیا، لوگوں کو علم دیا تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ وہ بڑا عالم ہے، اور وہ کہا جا چکا۔ تو تینوں کو جنت نہیں ملے گی، نیکیاں بھی کی تو ریاکاری والی نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، خیرات کی، وہ تو شرک کر چکا۔ تو اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ کے پاس صلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہی کے تصور کو سامنے لے آئیے کہ کسی نے پیپر کیا، ایگزامنر کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو تو نمبر ملیں گے۔ اسی طرح نیکیاں کی، اللہ کے حوالے کر دیں، صلہ ملے گا۔ اب کسی بچے نے پیپر کیا، اس کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے خود ہی رکھ لیا اپنے پاس، یا اپنے ساتھ والے کے حوالے کر دیا، اس کا نتیجہ تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو جس نے خالی اپنے آپ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کیا، یا لوگوں کی خاطر وہ اچھا کام کیا، تو اللہ کے پاس صلہ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں مت پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو اللہ کی پھٹکار ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ کی بات ہے، ویبغونہا عوجا، دوہرا جرم ہے ان لوگوں کا، ایک تو خود بھی سیدھے راستے پر نہ چلے، اور کیا کیا کہ اوروں کو بھی بھٹکایا، اوروں کو بھی کنفیوز کیا اور گمراہ کیا۔ تصور کیجئے ایک سڑک کا، ایک شخص جو ہے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر خود بھی ٹیڑھے راستے پر جاتا ہے، ایک طرف نشان آتا ہے کہ یہ سلامتی کا اور سیفٹی کا راستہ ہے، اور دوسری طرف نشان لگا ہوا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے، اس کے آگے گڑھا ہے، اس پر نہ جانا، خود تو چل پڑتا ہے تباہی کے راستے پر۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا کرتا ہے کہ جو روڈ سائنز لگے ہوئے تھے ان کو بھی بدل دیتا ہے، تو آنے والے بھی تباہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اسی طرح جو لوگ ڈسٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی باتوں کو، فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں دین میں، اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑا رکھا تھا، بے شک وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، ہمبل لوگ، ہیوملٹی کا اظہار کرنے والے لوگ، ایک ایڈیشنل صفت ہے آپ دیکھیے جو یہاں آ رہی ہے، ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کرنے کے بعد تکبر نہیں بلکہ عاجزی، یہ احساس کہ پتہ نہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول فرماتا بھی ہے یا نہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کوئی تکبر نہیں آتا ان کے اندر، کوئی خود پسندی نہیں آ جاتی ان کے اندر، فل آف دیم سیلفز نہیں بن جاتے، یہ ان کا حال نہیں ہوتا کہ خود تو نیکیاں کر رہے ہیں اور جو لوگ نیکی نہیں کر رہے ان پر طنز کریں یا ان کا مذاق اڑائیں، یہ ان کا حال نہیں ہوتا۔ اخبتوا الی ربہم، عاجزی کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنتی ہم فیہا خالدون، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، ابھی کون ہیں دو؟ ایک کافر اور ایک مومن۔ کل اعمی والاسمی، جیسے ایک آدمی ہو اندھا اور بہرا۔ اس کفر کا تصور ہم کیسے کریں؟ ذرا آپ یوں کیجئے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے کس کے اور اپنے کان بند کیجئے، کر کے دیکھیں ذرا، دو سیکنڈ کو آپ کریں گے آپ کا دم گھٹنے لگے گا۔ نہیں، میرا تو دم گھٹنے لگ گیا ایک دم سے۔ آپ سوچیں کافر کی یہ حالت ہوتی ہے، کل اعمی والاسمی، جیسے کہ وہ اندھا بہرا ہو، کلوزڈ بالکل، فوبیاز کے اندر ہوتا ہے، نیرو مائنڈڈ، تنگ نظر، تنگ ذہن، کچھ نظر نہیں آتا اس قید خانے جیسی دنیا کے علاوہ، وہ وسیع آخرت کی طرف سے بالکل ہی بے بہرا ہے اور غافل ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کیسا ہے؟ والبصیری والسمیع، دوسرا ہے دیکھنے اور سننے والا، آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، کتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، کس قدر سکون ہمیں لگ رہا ہے، کتنی خوشی کا ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کو آپشن دیا جائے کہ تم کو اندھا بہرا ہونا ہے کہ آنکھوں والا اور کانوں والا، تو کون ہوگا جو اندھا بہرا بننا پسند کرے گا، سوائے وہ کہ جو اپنے ہی پیروں پر خود کلہاڑی مارنا چاہے۔ هل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں، نذیر مبین، صاف صاف خبردار کرنے والا۔ انبیاء اپنے پیغام کا اظہار وارن کرنے سے کرتے تھے، بالکل جیسے ہم کسی کو تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے دیکھیں تو پہلے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم اس طرف آ جاؤ، تم تباہ ہونے والے ہو، پیچھے آ جاؤ، تم گرنے والے ہو۔ پھر جب وہ بات مان لے تو پھر آپ کہیں گے کہ مبارک ہو، آپ بچ گئے، اب خوشخبری سنائی جائے گی، تبشیر کی جائے گی۔ تو وارننگ تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور رسول بھیجے ہی جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو کہ بالکل تباہی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بربادی میں بس کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی ہوتی۔ اب جو ان کی وارننگ سن لیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہے، ہیوملٹی ہے، اگلے کی بات سن رہے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا، ہم غلطی کر رہے ہیں، کیا مطلب ہم تباہ ہونے والے ہیں۔ یہ تکبر ان کو جھکنے نہیں دیتا، انذار تو ان کے لیے بھی ہے لیکن بشارت کے مستحق نہیں ہوتے، پھر وہ تباہ ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، جواب میں اس کے قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہم جیسے ایک انسان ہو۔ پھر ملأ کا ذکر آ رہا ہے ریپیٹڈلی، ملأ قومه، ملأ لیڈر، سردار، ایلیٹ، پیسے والے لوگ، حیثیت والے لوگ، وہ لوگ جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، جو انسانوں کی سوچ پر اور ان کے ذہن پر اثر انداز ہو سکتے ہوں، جو ان کی مینٹالٹیز کو مولڈ کرنے والے ہوں، بلکہ جو معاشرے کے اندر عزت اور ذلت کا معیار قائم کرتے ہوں، جس چیز کو وہ عزت کہہ دیں وہ عزت کا معیار بن جائے، اور وہ جس چیز کو ذلت کہہ دیں وہ ذلت کا معیار بن جائے۔ تو یقیناً اس میں جو ایلیٹس اور ایرسٹوکریٹس اور پیسے والے اور عہدے والے لوگ تو آتے ہی ہیں، ساتھ بہت بڑا اس میں ہاتھ میڈیا کا ہے۔ میڈیا آج ہمارا ملا ہے، ہمارا لیڈر ہے۔ اسی طرح ٹیچرز، وہ بچوں کے ذہنوں کو مولڈ کر رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس اور جو کچے ذہن ہوتے ہیں، بچے ہوں چاہے ٹینیجرز ہوں، وہ عام طور پہ اپنی استادوں کی بات سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو انڈاکٹرنیشن سکولز کے اندر ہو جاتی ہے وہ بچے ہمیشہ اس چیز کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی، ٹیچرز کے اوپر بھی، اور معاشرے کے کھاتے پیتے لوگوں کے اوپر بھی۔ یہ اگر درست رہتے ہیں تو سارا معاشرہ درست رہتا ہے، اور جب ان میں بگاڑ آ جاتا ہے، ان کی اپنی ذہنیتوں کے اندر فتور آ جاتا ہے، جب یہ عامہ اور اسم ہو جاتے ہیں تو سارا معاشرہ اسی طرح گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔ جس برائی کو یہ بھلائی بنا کر بتاتے ہیں، لوگ اسی کو بھلائی سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر نیکیوں کو، بھلائیوں کو، اچھائیوں کو یہ احمق ہونے کی دلیل بنا کر پیش کریں تو لوگ دین کو حماقت سمجھنے لگتے ہیں، بے وقوفی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا پہلے بھی اور آج بھی کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس انہی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کی تعلیمات کا اثر انہی کی زندگیوں پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ دولت کا، پیسے کا، اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے، بہت سی صحیح اور معقول باتوں کو قبول کرنے سے یہ چیز انسان کو روک دیتی ہے۔ کنسیٹ ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ ہوتا ہے، انفلیٹڈ ایگوز ہوتے ہیں، اس کے آگے سچائی نظر ہی نہیں آتی۔ گھٹیا ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، کوئی کتنا بھی متقی ہو، ذہین ہو، ایمان والا ہو، لیکن وہ ان کے نزدیک کسی قابل عزت کیٹیگری میں نہیں آتا۔ ابن عربی نے کہا کہ گھٹیا وہ ہے جو دین بیچ کر دنیا کمائے اور اپنا دین برباد کر کے دوسروں کی دنیا سنوار دے۔ نو علیہ السلام کی قوم نے کہا، وما نرا کا اتبا کا اللہ لدین ہم ارا دلونا بادی ارائی، کہنے لگے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں گھٹیا سمجھے جاتے ہیں بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے اوپر چپکا دیں؟ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ رسولوں نے جب بھی دین کی تعلیم دی مفت، بغیر کسی پیسے کے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی اگر آواز اچھی ہے یا بولنے کا اس کو کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ٹیلنٹ ملا ہے یا کوئی اور خوبی اس کو ملی ہے تو وہ اس سے دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹکٹس ہوتے ہیں، پانچ پانچ سو، پندرہ پندرہ سو روپے کے ٹکٹس ہوتے ہیں، لیکن رسولوں نے تو کبھی اپنی بات سنانے پر ٹکٹ نہیں لگایا۔ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس اندیشے کی بھی تم کو ضرورت نہیں کہ ہو اب ہم نے ٹکٹ خرید لیا اور اب اگر ان کی بات ہمیں پسند نہ آئی تو ہمارے پیسے کا نقصان ہوگا۔ کہا، تم سے میں مال تو نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا۔ اب رسول کے ہاں عزت کا معیار اور رسول کو جھٹلانے والوں کے ہاں عزت کا معیار ٹینجنٹ رہا، بالکل اپوزٹ، بالکل متضاد۔ تو یہ وہی بات نوح علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ظاہری دولت دیکھتے ہو، اللہ تو باطنی دولت دیکھتا ہے، ایمان کی دولت دیکھتا ہے، تم ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، اللہ تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، تم لوگوں کا لباس دیکھ کر جج کرتے ہو کہ یہ قابل عزت ہیں یا نہیں، اللہ تو اعمال دیکھتا ہے کہ یہ قابل عزت ہیں یا نہیں۔ ساری باتیں ہو گئیں، نوح علیہ السلام کی قوم لاجک کے میدان میں تو خاموش ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کس قدر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ آج ہمارے پاس چونکہ دلائل نہیں ہوتے، علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو کوئی جب ہم سے دین کے بارے میں بات کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، ایک دم ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو اپنے علم کی کمی کو ہم غصے کی زیادتی یا آواز کی اونچائی سے کمپنسیٹ کرنے کی یا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز تو پھر دین میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، لوگ ہم پہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، علم حاصل کرنا ہے، جتنا جتنا انشاءاللہ علم آئے گا اتنا اتنا غصہ کم ہوتا چلا جائے گا، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ تو دلیل کے میدان میں تو قوم ہار گئی۔ بولے قالو یا نوح، کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت تم نے ہم سے جھگڑا کیا۔ یہ دیکھیں، بات سمجھانے کو جھگڑا کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ مائیں ہوتی ہیں، ایک بات مائیں کہتی رہتی ہیں بچوں سے، کہتی رہتی ہیں، بچے نہیں سنتے نہیں سنتے، ماں پھر کہتی ہے پھر کہتی ہے، اپنا قصور ماننے کے بجائے کہتے ہیں بہت نیک کرتی ہیں۔ تو یہ وہی والی چیز ہے، کہہ رہے ہیں کہ نو بہت نیک کرتے ہو تم، ہمیں بہت جھگڑا کیا ہے تم نے ہم سے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نو علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ بھٹکانے کے ساتھ آپ دیکھیں رب کا حوالہ، کہ رب جس نے کہ بنایا، جس نے کہ پیدا کیا، خلقتہ بیدیہ، جو قرآن میں آتا ہے کہ میں نے تو اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنا ماسٹر پیس کوئی تباہ نہیں کرتا، کوئی برباد نہیں کرتا، جبکہ وہ ماسٹر پیس خود ہی ڈیفیکٹڈ نہ ہو جائے۔ تو رب ہے، اور رب اگر بھٹکاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ رب کوئی سیڈسٹ ہے اور لوگوں کو جہنم میں ڈال کے کوئی اس کو خوشی ملے گی، یا اللہ نے سوچ لیا کہ یہ فلاں شخص ہے اتنا گڑ گڑا رہا ہے، ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، اس کے دل میں نیکی کی تڑپ ہے، لیکن میں نہیں دوں گا ہدایت۔ ایسے ہوتا ہے کوئی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا جو اللہ کی صفات ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ظالم ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ جو کسی کو بھٹکاتا ہے تو یہ فیصلہ اللہ اس کی نیت کے حساب سے کرتا ہے۔ اللہ کا دربار ہے، ہدایت مانگیں گے ہدایت ملے گی، ہدایت سے گھبرائیں گے تو اللہ ہدایت کو لے جائے گا۔ ام یقولون افتراہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ ظالم کہا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کے کفر کیا۔ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی کشتی ہو جو دنیا میں بنائی جا رہی ہو، واللہ عالم، یا یہ کہ کوئی دور دور پانی نہ ہو اور یہ کشتی بنا رہے ہوں۔ نوح علیہ السلام مومن تھے، مسلم تھے وہ تو، اور مومن مسلم کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ حکم دے وہ کام شروع کر دیتے ہیں، ifs and buts، اگر اور مگر، کیا اور کیوں، یہ نہیں پوچھتے۔ نوح علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی کہ اللہ کشتی بنانے کا کیوں مجھے حکم دے رہا ہے، کون سا یہاں پانی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ چیز انسان کے اندر بعض دفعہ نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ کہا کشتی بناؤ، کشتی شروع کر دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اب امیجن کریں نا وہاں لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ وحی کی روشنی میں نیک اعمال کی کشتی بناتے ہیں ان کا ایسے ہی آج مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہی گناہوں میں خود غرق ہیں۔ قوم نے بھی مذاق اڑایا ان کا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور وہ تنور بل پڑا، قل لحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کر دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. وقال ارکبوا فیہا, نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یہ دعا ہے کشتی کے اور سمندر کے سفر کے لیے. جب بھی انسان جہاز میں سوار ہو, پانی کی سواری ہو, تو یہ دعا پڑھ لے. تو یہاں دیکھیں, کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے, لیکن ان کا اعتماد کشتی پر نہیں ہے, اللہ پر ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ نے چاہا تو تیرے گی اور اللہ نے نہ چاہا تو نہیں تیرے گی. اور اسے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کتنا قدیم جملہ ہے, کتنا قدیم کلمہ ہے. اب وہ طوفان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. ہنگامہ ہے, طوفان ہے, آسمان سے بارش ہے اور نیچے سے دریا جو ہیں وہ ابل رہے ہیں اور طوفان ہی طوفان ہے. بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں. نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, اب کیا دیکھتے ہیں, اپنے بیٹے کو. اس کا نام یام آتا ہے روایات میں. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اندر سے دراصل کفر میں مبتلا ہے. اوپر سے مسلمان تھا لیکن اندر سے کفر میں مبتلا تھا. اپنے باپ کی تعلیمات کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں تھی, اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی. برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو اپنی صحبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ, اور نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا, بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. اب دیکھیں اس میں باپ کی شفقت بھی ہے, نبی کی دعوت بھی. قَالَ, بولا, سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ, میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ ہے مادہ پرستانہ ذہنیت, مٹیریلسٹک مینٹیلٹی. اللہ پر بھروسہ نہیں, اسباب پر بھروسہ. اور جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تو غرق ہو کر, تباہ ہو کر ہی رہتے ہیں. قال, نوح علیہ السلام نے فرمایا, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. یعنی کہ نہ تو کوئی خون کا رشتہ بچائے گا, نہ نبی کا بیٹا ہونا بچائے گا, اور نہ اسباب بچائیں گے, صرف اللہ بچائے گا. تو بیٹے نے بات نہ سنی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. نوح علیہ السلام کا حال تو سوچئے, 950 سال کی تبلیغ, اور اپنا بیٹا ہے وہ آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایسی کہیں ڈوب جاتا, نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے تو نہ ڈوبتا. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے, اپنی اولاد کو غرق ہوتے دیکھنا. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے, سخت ترین آزمائشیں بھی انبیاء کے لیے آتی ہیں, اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دیکھو صبر کرنے والے کس طرح صبر کرتے ہیں, اللہ سے پھر وہ گلے شکوے نہیں کرتے. وکیلا یا ارض ابلعی ماءک, حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا. و یا سماء اقلعی, اور اے آسمان رک جا. وغیظ الماء, چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا. وقضی الامر, اور فیصلہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی, اور کشتی جودی پر ٹک گئی, طوفان تھم گیا. جودی اس پہاڑی کا نام ہے جہاں وہ ٹکی. وکیلا, اور کہہ دیا گیا, بوردل لقوم الظالمین, دور ہو ظالموں کی قوم, تنکوں پتھروں کنکروں کی طرح تباہ کر دیے گئے. اللہ کی نظر میں کروڑوں بھی کافر ہوں, ان کی کوئی ویلیو نہیں. جیسے کچرے کو ہم جمع کر کے اور اس کو پھینک دیتے ہیں, ڈسٹ بن جب بھر جاتا ہے, ہمیں اس کچرے پر نہ پیار آتا ہے, نہ محبت ہوتی ہے, نہ اچھا لگتا ہے. تو یہ کچرا تھا, سب جمع کر کے کوڑا کرکٹ دور کر دیا گیا. وَنَادَى نُوحٌ, ابھی سب کچھ ہو چکا, اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. 950 سال تبلیغ کی تھی, دن رات ایک کر دیے تھے, اللہ کے نیک بندے, کوئی گناہ نہیں, کوئی نافرمانی نہیں. اب دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. ربی, اے میرے رب, اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي, میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا. دیکھیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے اس کو کیوں نہ بچایا. اللہ کے ساتھ ایسی گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے فیصلوں کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. ڈھکے چھپے انداز میں, ڈر ڈر کے, خیفہ خوف اور عاجزی کے ساتھ دعا کیا کی, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. کہلا تمہیں وعدہ کیا تھا نا, بس اس طرح کر کے اشارے میں بات کر دی. اب اللہ کی شان دیکھیے. قالا یا نوح, کہا اے نوح, انہ لیس من اہلک, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. مراد ہے کہ گھر والا نبی کا ہونا اس کے لیے عمل بھی درکار ہے, صرف سلب سے پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم, لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. انی اعیذک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, ان تکونا من الجاہلین, کہ تو اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اس کو کہتے ہیں نا کہ رب رب و ان تنزل ولعبد عبد و ان ترقا, کہ رب تو رب ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر نزول کرے, اس کی شان رب والی ہے, اور بندہ بندہ ہے چاہے نوح علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. روک دیا گیا, سفارش مت کرو, سفارش سے روک دیا گیا کہ تم اپنے بیٹی کی سفارش بھی نہ کرو مجھ سے, اور کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم ایک بات نہ مانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, نافرمانی پر نافرمانیاں کیے چلے جائیں, اور وہ قیامت کے دن سفارش کر کے ہم سب کو بخشوا لیں گے, اور اللہ ضرور ان کی سفارش سن لے گا. بڑے سبق ہیں ہم سب کے لیے ان قصوں کے اندر. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم, نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا, اے میرے رب, میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. کیا ہوا کہ بیٹے کو بھول کر اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے تقویٰ کی علامت, اللہ کی محبت کی علامت, اللہ کی ناراضگی کا خوف ایسا ہونا چاہیے انسان میں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. کوئی غرہ نہیں اپنی پچھلی نیکیوں پر, کتنے سال تو نیکیاں کی, اب کہ اللہ میری اتنی بات بھی نہیں سنے گا. یہ انداز نہیں اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو, لیکن وہ محبت نہیں کہ جیسے ماؤں سے محبت ہوتی ہے, اور مائیں جب محبت کرتی تو بچے سر چڑھ جاتے ہیں, لاڈلے ہو جاتے ہیں, اسپوائل ہو جاتے ہیں اور زبان دراز ہو جاتے ہیں. اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ بھی محبت کرتا ہے, لیکن ایسی محبت نہیں جو کہ زبان دراز بنا دے یا سینہ ٹھوک کر اللہ کے مقابلے میں آ جائے. نہیں, عاجزی, اللہ کا مقام یاد رکھے انسان. اپنی ہی ان کو فکر پڑ گئی کہ اللہ اکم من الخاسرین, اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا, اے نوح علیہ السلام اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو آپ ان کو نہ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فاصبر, تو صبر کیجئے, ان العاقبت للمتقین, انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یعنی جیسے طوفان سے صرف نیک عمل کرنے والے بچائے گئے, اسی طرح قیامت کے دن صرف متقی بچائے جائیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون, انہوں نے کہا اے میری قوم, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں, تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون, اے میری قوم, اس کام پر تو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, کہ نہ میں تم سے پیسہ چاہتا ہوں, نہ تعریف, نہ شہرت, نہ شکریہ, اللہ کے ذمے میرا سارا اجر ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین, اور اے میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو, پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ اب یہ دیکھیے فائدہ بتایا جا رہا ہے سچے دل سے استغفار کرنے کا، کہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا متاعن حسنن، اللہ تم کو دنیا میں بھی بہت دے گا، تم کیوں ڈرتے ہو کہ تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہاری دنیا کا مزہ چلا جائے گا؟ دنیا دیکھنا اور کتنی خوشگوار ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تمہاری کتنی پلیزنٹ ہو جائے گی، اور کیا کچھ تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہوگی۔ وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، قوتن الا قوتکم، روحانی قوت بھی دے گا، عبادات بھی خوب کرو گے، اور مادی قوت بھی دے گا، دنیا بھی خوب حاصل ہوگی، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اللہ بھی راضی اور تم بھی راضی ہوگے۔ تو مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ قالو یا ہود، انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر تو آیا نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہدایت کی طلب ان کو ہوتی تو رسول کی شخصیت خود سب سے بڑی بینہ ہوتی ہے، سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ آج بھی جب دین کی سمجھ ہمیں آنے لگتی ہے تو ہم کسی کے گھر سے، دولت سے، پیسے سے امپریس نہیں ہوتے، ہم کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا نیک ہے، دیکھو اس کی شخصیت بالکل قرآن والی شخصیت ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہم کتنا متقی ہے، کتنی اچھی عبادت کرتا ہے، ہم نیک لوگوں کی شخصیت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ان کو اگر ہدایت کی طلب ہوتی تو یہ رسول کی شخصیت کو دیکھتے وہ کافی معجزہ ہے، اور رسول اپنی شخصیت میں معجزہ ہوتے ہیں، اپنے اخلاق، کردار، اعمال کے لحاظ سے بے داغ ان کی شخصیت ہوتی ہے اور بے غرض ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں قصر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام میں تمہیں دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ کی نگرانی کا تصور کہ اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، اللہ کے قربت کا تصور کہ اللہ بالکل قریب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ بالکل قریب محسوس ہوتا ہے، بالکل قریب ہے۔ تو مخالفت کی کثرت ہو یا طاقت اس کے خلاف استعمال کی جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں، پھر مومن گھبراتا نہیں، اللہ کی اس کو مدد حاصل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تِلْكَ عاد، وہ تھے عاد، جحدوا بآيات ربهم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا سختی سے انکار کیا، وعصوا رسله، اور نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، واتبعوا امر كل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، تبعوا رسله ہونا چاہیے تھا اور عصوا كل امر جبار عنید ہونا چاہیے تھا، نہیں، لیکن کیا کیا، رسولوں کی تو نافرمانی کی، کہا تم ہم جیسے ہی انسان ہو، اور جو انہی جیسے انسان تھے جو کہ جبار تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے کبھی نہ کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، آخر ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کیا وجہ ہے لوگ جبار کی، انیب کی، نافرمانوں کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر بگڑے ہوئے معاشرے میں شر کو، برائی کو پاور کا، طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیے، جو بھی میڈیا سے پروجیکشن آتی ہے، موویز وغیرہ سے پروجیکشن آتی ہے، وہ کیا ہے کہ جو مرد بہت میچو ہیں، کوئی فائٹر پائلٹ ہیں یا لڑتے ہیں یا بہادری ہے، وہ خوب گالیاں دیں گے، اور انتہائی بے حیا ہوں گے اور بد کردار ہوں گے. یہ ان کی طاقت کی کوئی علامت ہے, سمبل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور جو گالی نہیں دیتا, جو دوسروں کا خیال کرتا ہے, نرمی ہے اس کے اندر, عاجزی ہے, کہتے ہیں بےچارہ نیک ہے. سچی کہہ دیا کہ بےچارہ بہت ہی شریف ہے. انسلٹ کے طور پہ بچے اس کو لیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا مطلب, ہم شریف ہیں کوئی؟ شریف کہنا برائی بن گیا. تو یہ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈز پائے جاتے ہیں. نیکی کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک اس لیے بنتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری چیز, اگر ہم گلوبل یا نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں, قومی سطح پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں, لیکن اپنے ظلم کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ رعایا کو گناہ کے کاموں میں الجھا کر رکھتے ہیں, تو رعایا اس کو برداشت کر لیتی ہے. اب رسولوں کے بارے میں تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ انصاف تو قائم کریں گے لیکن یہ گناہ کے مواقع بھی ختم ہو جائیں گے, تو ساری فحاشی اور جو کچھ ہنگامے ہو رہے ہیں, ہماری من پسند کے کام ہو رہے ہیں, یہ تو سب بند ہو جائیں گے. تو قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی برداشت کر لیتی ہے لیکن پاکیزگی برداشت نہیں ہوتی اس سے. تو جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگتی ہے. اس قوم کا یہی حال ہو گیا تھا, ظلم برداشت کر لیا لیکن سوچا کہ اگر یہ رسول حکومت میں آ گئے تو کیا ہوگا, تو لہذا کہا انہوں نے ان کی ہم اطاعت نہیں کرتے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. الا آگاہ ہو جاؤ, ان عادن کفروا ربهم, آد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا آگاہ ہو جاؤ, بودل لی آد, دور پھینک دیے گئے آد, قوم ہود, ہود علیہ السلام کی قوم. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بستیاں نہیں تھیں, کوئی چھوٹے موٹے گاؤں ہوں چند سو لوگوں کے, یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ قومیں تھیں اور یہ سینکڑوں سال بسی اور بہت کچھ ان کے ہاں عروج بھی آیا. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے. فَاسْتَغْفِرُوهُ, بس اس سے معافی چاہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اسی کی طرف پلٹ آؤ. اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب, یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. دو چیزیں جن پر کے شرک کی عمارت کھڑی کی گئی آج بھی اور پہلے بھی, ایک تو یہ کہ دیکھو اللہ بہت دور ہے, اور دوسری یہ کہ عام انسان اللہ کو نہیں پکار سکتا ڈائریکٹ, اس کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے, کسی نیک انسان کے ذریعے, کسی نیک روح کے ذریعے وہ اللہ کو پکارے اور کہا کہ ہم ہیں وہ وسیلہ, تو ہمارے ذریعے سے تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچیں گی. تو آپ دیکھیں نا کس قدر پاورفل پوزیشن میں آ گئے. اللہ اور بندے کے درمیان جو اپنے آپ کو وسیلہ بنائے وہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے, حجاب بن جاتا ہے. لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا تو اس وسیلے والے کا کام ہے اور ہمارا کام اس وسیلے والے کو راضی کرو. تو وہیں پہ نظر نیازیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور چادریں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور انہی کے پیر چومے جا رہے ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھ چومے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پالا تو ان سے ہے, یہ دیکھیں گے آگے, یہ اللہ کو راضی کریں گے. تو یہاں اس سارے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی کہ غلط بات کہ بہت دور ہے, بالکل قریب. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہہ دیں بالکل قریب ہوں, براہ راست سنتا ہوں, مجیب جواب بھی دیتا ہوں, رسپونڈ بھی کرتا ہوں. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے, کسی ذریعے کی, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں, جہاں مرضی پکارو, جب مرضی پکارو. ہمارے ہاں گاؤں تک میں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹلی دعا نہیں مانگی جا سکتی. ہمارے ہاں ایک کام کرنے والی تھی, نماز پڑھ کے اٹھتی تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم دعا مانگو, تو کہتی باجی دعا تو مزار پر مانگتے ہیں, یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, پیر صاحب سے کہیں گے تو پیر صاحب آگے ہماری بات پہنچائیں گے. اور اس میں ایکسپلائٹیشن انسانوں کی بہت ہوئی اس بات پر. ساری باتیں صالح علیہ السلام نے ان کو بتائی تو کہنے لگے, قالو یا صالح, اے صالح, قد کنتا فینا مرجوون قبل هذا, اس سے پہلے تو ہم تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھیں. رسول ہر معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں, کریم آف دا سوسائٹی میں سے ہوتے ہیں, ان کے اندر ذہانت ہوتی ہے، فطانت ہوتی ہے، بہترین شخصیت ہوتی ہے، کرشمہ ہوتا ہے، اللہ ان کو ظاہری، باطنی، اخلاقی، روحانی ہر قسم کے حسن سے نوازتا ہے، لوگوں میں نہایت پسندیدہ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے لیے اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں تو بہت توقعات تھیں تم سے کہ تم بڑا اپنا کریئر بناؤ گے اور تم بڑا اپنا اچھا فیوچر بناؤ گے، اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے، لیکن کیا ہوا، تم تو نرے ملا ہو گئے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہی ہمارا بھی مسئلہ ہے، اسٹیبلش نارمز کے ساتھ ٹکرانا، سوسائٹی میں جو روایات جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ مخالف ہو جائے گا۔ قالا یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اور اس کو مت چھیڑنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فاقروہا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ فقالا، اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، آخر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، بے شک تیرا رب ہی اصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں نا، اپنے ارد گرد بھی ہم دیکھیں، ہمیں تین طرح کی بستیاں نظر آتی ہیں، ایک میں اور آپ جو زندہ ہیں، جو کہ زمین کی پیٹھ پر بس رہے ہیں، رونق ہے اور ہلچل ہے، اور بالکل ہمارے ساتھ لگے ہوئے کچھ اور بھی تو خاموش شہر ہیں جہاں لوگ پیٹھ پر نہیں پیٹ میں بس رہے ہیں، قبرستان۔ اور پھر ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہم کو آثار نظر آئیں گے کہ جہاں گھر تو ہیں لیکن بسنے والے کہاں ہیں، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے وہاں پر، ان کے برتن، ان کے زیور، ان کے کپڑے میوزیمز کی زینت بنا دیے گئے، لوگ آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں پہننے والے کہاں چلے گئے، کل لم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کے حقیقت ہے کہ کپڑے کی، زیور کی اور گھروں کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، کہ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، کل یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہی گھر ہوگا، یہی الماری ہوگی، اسی میں کپڑے، یہی لاکر، اس میں زیور، یہی جوتا، یہ میرا بستر، یہ میرا بیڈ روم، یہ سب چیزیں، سب کچھ، کون نہیں ہوگا؟ میں نہیں ہوں گی۔ اللہ ان سمود کفر ربہم، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بودل سمود، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ قالو سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلام۔ اسے پتا چلتے ہیں آداب سلام کے۔ سلام کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ مہمان یا گھر میں داخل ہونے والا خود پہلے السلام علیکم کہے اور گھر والے پھر اس کو جواب دیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیف، کچھ دیر نہ گزری، ابراہیم علیہ السلام ایک تازہ بھنا ہوا بچڑا مہمانی کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی طرف سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دشمن آتے تھے نقصان پہنچانے کے لیے، تو جس کو نقصان پہنچانے آتے تھے اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی دشمن ہے۔ فرشتوں نے محسوس کر لیا، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، وامرأته قائمۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، یہ اشارہ ہے حضرت سارہ کی طرف، فضحکت، تو یہ سن کر ہنسی، فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی۔ کتنی پیاری بات ہے، ہا کی ضمیر آپ دیکھیے، ابھی تک کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی بی بی حاجرہ سے، اسماعیل علیہ السلام، لیکن حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو خوشخبری کس کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ سارہ علیہ السلام کو، بشرناها باسحاق، ہم نے اس کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی، ہائے میری شامت، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے۔ اب یہ ان کا ایک فطری ریئیکشن، قدرتی ریئیکشن، اس پہ تعجب بھی ہے اور خوشی بھی ہے اور حیرت کا بھی اظہار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی تھی اور بی بی سارہ کی عمر 90 برس کی تھی۔ کہنے لگی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالو، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم پر آپ تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ ہی، اللہ کی رحمت، و برکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والوں۔ اب یہاں گھر والوں سے مراد دراصل بی بی سارہ ہیں، اور تو گھر میں کوئی تھا نہیں، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اور نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی بیوی گھر کے اندر تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ بیوی بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر والی، تو اہل بیت۔ انہ حمید مجید، اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کا دل خوش ہو گیا، تو وہ قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ آخرکار فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جائیے، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اب مہمان آ گئے، اس لیے کہ وہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم ہوموسیکشولز تھی، ہم جنس پرستی کا ان کے اندر مرض پھیل چکا تھا۔ انہیں فکر ہوئی کہ ابھی لڑکے آ گئے ہیں، اب قوم کو پتا چل جائے گا اور قوم جو ہے وہ پھر آئے گی اور مجھے تنگ کرے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر اپنی قوم کو بتایا تھا کہ یہ لڑکے آئے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اس کے قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ یعنی بیٹیاں کس سے؟ جیسے کہ رسول اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، تو مراد ان کی یہ تھی کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تمہیں اپنی حاجت، اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو اپنی بیویوں سے تم جا کر کرو، وہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ فتق اللہ، اللہ کا خوف کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو بے عزت نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں؟ ایک بھی تم میں سے بھلا آدمی نہیں؟ آپ سوچیں نا، کیا مورل ڈیکیڈنس ان کے یہاں آ گئی تھی، ایک بھی نہیں نکلا، سارے کے سارے 100% اسی چیز کے اندر تھے۔ قالو، بولے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ کیوں نہ دیکھے؟ ایک تو یہ کہ جب یہ نکلیں گے تو پیچھے عذاب آئے گا، یقیناً اس میں چیخ پکار اور اس قسم کی آوازیں بھی ہوں گی، تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا دراصل اس بات کی علامت ہوگا کہ ابھی اس مجرم قوم کی محبت باقی ہے دلوں کے اندر، یا ان پر ترس آ رہا ہے، یا ان پر رحم آ رہا ہے، یا کوئی دلی تعلق ان سے ہے۔ تو فرمائے ولا یلتفت منکم احد الا امرؤاتک انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اور دیکھو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی یعنی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے، یعنی اب آپ فوراً نکل جائیے۔ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس کے اوپر کو نیچے کر دیا، ان کے گھروں کو اٹھایا گیا، اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا گیا، ان کی چھتیں نیچی ہو گئیں اور ان کی بنیادیں اوپر ہو گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے اور دفن کر دیا گیا۔ مندود، ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، مسومتن عند ربک، تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور تو نہیں۔ اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پریزنٹیشن آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے اس بستی پر عذاب آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تیل کے ذخیرے تھے، کوئی زلزلہ ایسا آیا، ارتھ کویک آیا، کہ پہلے گیس نکلی، اس کے بعد وہ تیل کے ذخیرے نکلے، اور اس کے اندر لائم سٹون تھا، تو جب وہ تیل نکلا ہے، ابلتا ہوا کھولتا ہوا تیل اوپر گیا، اس کے ساتھ لائم سٹون اوپر گیا، اوپر جا کر وہ اگنائٹ ہو گیا تیل، اس میں آگ لگ گئی، اور اس میں وہ جو لائم سٹون تھا وہ پک گیا، تو وہ کھولتا ہوا تیل ان کے اوپر گرا، اور اس کے ساتھ وہ لائم سٹون کے پتھر ان پر پڑے ہیں آ کر، اور سلفر اس کے اندر تھی، گندھک، اور اب تک وہاں پر پتھر ہیں اور اس کے اندر سلفر جو ہے وہ گھس گئی ہے، پتھروں کے اندر گھس گئی ہے، آپ سوچئے تو انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وَلَتَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پتہ چلا کہ ناپ تول میں کمی سے فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تو دیکھیے ناجائز مال حرام کا مال ہے، بے برکت ہوتا ہے، حرام مال ہمیشہ بے برکت ہوتا ہے، بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا آپس میں ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بے اعتباری کی فضا جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور کیوں ملاوٹ کی جاتی ہے یا کیوں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آج تو کھا رہے ہیں لیکن آج جو کھا رہے ہیں وہ کافی نہیں لگتا، یہ سوچتے ہیں کہ آج کھا لیا کل کا کیا ہوگا، کچھ بچا کر رکھیں، لہذا پھر ناجائز طریقے لوگ اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ قالو، اب قوم بولی، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اسے کیا پتا چلا کہ نماز اگر واقعی نماز ہے تو وہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے گی کہ انسان دوسروں کو برائیوں سے روکے گا، نہیں عن المنکر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے نمازیوں کے اندر اگر نماز واقعی نماز ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، تو یہ تو بس ایک عالی ظرف راست باز رہ گیا ہے. یہ وہی بات، اب ذرا بتائیں ہماری قوم کے ملا کیا کہیں گے ایسے انسان کو، سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی. یہ وہی چیز ہے، ہاں تو ہی تو ہے نا بڑا نیک، ہاں تو ہی تو ہے نا سچا، ہاں ہاں ہم تو ہیں ہی گناہگار، بس تم ہی بہت نیک ہو. یہ انداز، اب یہ جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، یہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کے کانوں پر اللہ رسول کی تعلیمات پہلے نہیں پہنچی تھیں، لیکن جیسے بگڑی ہوئی قوموں کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین نماز روزے تک محدود ہے، معاشی معاملات میں دین کا کیا دخل. اور یہ ٹپیکل سیکولر مینٹیلٹی ہے. سیکولرزم مذہب کا انکار نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم یہ ہے کہ دین کو، مذہب کو چند رسومات ریچولز تک محدود رکھو. ذاتی زندگی میں جو اللہ کو ماننا چاہتا ہے مانے، لیکن اجتماعی معاملات میں اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا. کلیکٹو معاملات کے اندر، لا کے اندر، چاہے وہ عدالت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، یا وہ سٹاک مارکیٹ ہو، سٹاک ایکسچینج ہو، بازار ہو، یہاں اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی. تو ریلیجن اور سٹیٹ کو الگ الگ کر دینا، یہ سیکولرزم ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ سیکولر قوم تھی. ہم سمجھتے ہیں نا کوئی بہت ماڈرن ہونے کی نشانی ہے سیکولر ہونا، نہیں، یہ تو بہت قدیم جاہلیت ہے، میڈیویل ہے سارا کچھ. ان کا یہ خیال کہ اللہ رسول کو بس مسجد تک رہنا چاہیے، نعوذ باللہ. انہوں نے اللہ رسول کو مسجد میں نظر بند کر دیا، ہاؤس اریسٹ کر دیا، اور اپنی باقی زندگی میں نو ٹریسپاسنگ کا بورڈ لگا دیا. کیا وہ یہ نہ ہو کہ اللہ رسول جو ہمارے گھروں میں بھی آ جائیں، اب مجھے ہمارے کاروبار میں بھی دخل اندازی شروع کر دیں. یہ ہے وہ دین کا منجمد تصور نا، اسٹیٹک کنسپٹ دین کا، کہ دین ایسا ہو کہ کھانے پینے پر، ہماری خوشیوں، ہماری خواہشات پر اس کی زد نہ پڑے. قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا. یہ کھلی شہادت کا ہم نے پہلے بھی ذکر پڑا، کیا یہ نور فطرت ہے، فطرت کی گواہی. یہ وہی زیرو واٹ کا بلب ہے اندر، یہ وہی الست بربکم، عہد الست کی بازگشت ہے جو ان کو اپنے اندر سنائی دے رہی تھی. یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، فطرت ابھی ان کی صحیح سالم تھی، خود ان کا دل پہلے بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور ان باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی. سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو میں تمہارا یعنی شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود ان کا ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اب یہاں ان کے رسول ان کو بہت ترغیب دلا رہے ہیں حلال کمائی کی، کہ حلال ذرائع سے کمائی کرو، اور حلال ذرائع سے کمائی کر کر بھی لوگ امیر ہو سکتے ہیں. نبی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا، اور معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ معیشت منصفانہ نہ ہو. اور وہ دین تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں، مکمل ہے ہی نہیں، جو ٹریڈ اور فائنانس کے اصول اور طریقے نہ سکھائے. تو دین پر چلنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ساری معیشت ٹھپ ہو جائے. جیسے آج ہمیں خوف آتا ہے کہ آج اگر انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ بند ہو گئی تو معاشرہ چلے گا کیسے. بالکل چلے گا، کیوں نہیں چلے گا. معاشی ترقی بھی ہوگی، اس میں دھوکے بازی بھی نہیں ہوگی، معاشی استحصال بھی نہیں ہوگا، اور لوگوں کے اندر فراوانی اور فراغت بھی آئے گی، لیونگ اسٹینڈرڈ بھی اوپر ہوں گے. اسلام کو لیونگ اسٹینڈرڈ کو اونچا کرنے کے خلاف نہیں ہے کہ تمہارا معیار زندگی اچھا نہ ہو. یہ نہیں اسلام کہتا کہ تم بس سسکتی بلکتی زندگیاں گزارو، نہیں، کھاؤ پیو، ترقی کرو، پروگرس کرو، سب کچھ کرو، لیکن استحصال نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا رزق حرام میں رکھ دے اور حلال ذرائع سے لوگوں کو کھانے کو نہ ملے؟ یہ ہم اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق ہم پاتے ہیں اس بات کو؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی۔ ایک اور بہت اہم بات، میری ضد۔ بعض دفعہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اگلے کو ضد آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں سنیں گے۔ بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ امی کہتی ہیں اس لیے نہیں بات مانیں گے، اور بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں آ کر کہ ہماری بات نہیں سنتے۔ تو صرف ضد پر آ جانا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات کوئی کہہ رہا ہے تو ضرور انسان اس کو فالو کر لے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار اور توبہ۔ عام طور پہ تو اگر یہ دور دور آئیں تو یہ ہم مانی ہی تصور کیے جاتے ہیں، ایک ہی پروسیس کے یہ دو حصے ہیں، لیکن یہاں پہ ذرا سا ہم تھوڑا اور غور کر لیتے ہیں۔ استغفار غفرہ سے لفظ بنا ہے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ جو پچھلے گناہ ہوئے، جو پچھلی خطائیں اور غلطیاں ہوئیں، اللہ سے دعا کہ اللہ ان کو ڈھانپ لے، اس کے ریپرکشنز میری اگلی زندگی پر نہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ پچھلے گناہوں کی وجہ سے میں آئندہ بھی نیکیوں سے محروم ہو جاؤں، یا یہ ہے کہ وہ گناہ اب میری عادت ایسی بن جائیں کہ اب وہ میرا پیچھا نہ چھوڑیں، میں پیچھا چھوڑانا بھی چاہوں تو میرا پیچھا نہ چھوٹے۔ تو استغفار کہ اللہ پچھلے گناہ میرے معاف کر دے، اور اس کی اہم ترین شرط شرمندگی ہے کہ گیون اے چانس، کہ اگر دوبارہ مجھ کو موقع ملا تو اللہ اب میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ اگر پچھلے گناہ یاد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہدایت 18 سال کی ایج پہ نہیں مل گئی، ایٹ لیسٹ مزے تو کر لیے، اب ٹھیک ہے، اب نیک ہے، یا یہ کہ اپنی پچھلی تصویریں نکال کے حسرت بھری نظروں سے ان کو دیکھا جائے کہ ہائے میں کتنی پیاری لگتی تھی اس طرح کر کے، اب میرا کیا حلیہ ہو گیا۔ اگر یہ انداز ہے تو پھر یہ استغفار نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں انسان کے اپنے اندر کوئی عیب ہوتا ہے نا، تو وہ کبھی خوش نہیں ہوتا اس کو دیکھ کر، نہ وہ لوگوں کے سامنے فلانٹ کرتا ہے۔ اور استغفار یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پتا ہے ہم ینگ تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے، ہم ینگ تھے تو ہم تو ڈسکو جاتے تھے اور ہم تو سلیو لیس پہنتے تھے۔ فلانٹ نہیں کیا جاتا، شرمندگی جب ہوتی انسان چھپاتا ہے اس چیز کو، اپنے عیبوں کو۔ لیکن چونکہ ہم بعض دفعہ اپنے گناہ فلانٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کل بچے پلٹ کر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، تو ہم پہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو پہلے اپنا گھٹنا کھولا کیوں ان کے سامنے، کیوں بتایا ان کو اپنی برائیوں کا حال؟ نہیں بتانا چاہیے، چھپا لیں، اسلام میں کنفیشن نہیں ہے، اوروں کے سامنے نہیں ذکر کرنا اپنی برائیوں کا، اپنے عیبوں کا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں کہ واہ آج تو بڑی نیک ہو گئی ہیں، بڑا پردہ کرتی ہیں، بڑا قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، تو جب یہ اتنی گناہ گار تھیں اور اتنی نیک ہو گئیں تو ہم آج سے کیوں نیک ہو جائیں؟ تو ہم بھی پہلے گناہ کر لیتے ہیں، پھر ہم بھی 10 سال کے بعد نیک ہو جائیں گے؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، استغفار کرو، پچھلے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور توبہ، توبو توبہ سے ہے، آبا یعوبو اوبن، توبہ یتوبو توبن، پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، کہ اللہ اب جو آئندہ زندگی ہے اس میں ہم اب تیری طرف پلٹ رہے ہیں، اب ہم تیری پسند کا اور ناپسند کا خیال رکھیں گے۔ استغفار ماضی کے گناہوں سے بچنا، یعنی کہ ماضی کے گناہوں پر استغفار، اور توبہ مستقبل میں گناہوں سے بچنا۔ بالکل دیکھیے، جیسے کہ آپ مصروف ہوتی ہیں، آپ کام کاج کر رہی ہوتی ہے، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں، اسمیل آنے لگتی ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا، آپ کام میں لگی رہتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر چکی ہوتی ہیں پھر آپ نہا دھو کر فریش کپڑے پہن لیتی ہیں۔ اب دوبارہ کوئی آپ سے اگر کہے کہ وہ تم نے جب بھی کپڑے اتارے ہیں ان کو تم اب پہنو، آپ سے پہنے جائیں گے؟ آپ سے بالکل نہیں پہنے جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ استغفار کر لے انسان، گناہوں سے صاف ہو جائے، اب دوبارہ وہ ان گندے کاموں کی طرف لوٹنے کا بھی نہیں سوچ سکتا، اس کو وحشت ہوتی ہے سوچ کر کہ میں دوبارہ سے ویسا ہو جاؤں۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ اب مجھے بتائیں، کوئی مشکل بات تھی جو کہہ رہے تھے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ سمجھنا نہیں تھا۔ کہتے ہماری تو ویو لینتھ نہیں ملتی تم سے، تم پتہ نہیں کیا کہتے ہو، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ وَلَوْ لَا رَحْتُكَ، اگر تیری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز، تیرا اتنا بلبوتا نہیں کہ تو ہم پر بھاری ہو جائے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو وہی ایسی باتیں کرتے ہیں، برادری سے ضرور ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ قال یا قومی اراحتی آرزو علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ کہ تم نے، یعنی برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ جان رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بدل مدین کما بعدت سمود، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے۔ ان کی بچت، ان کی سیونگز سب یہاں رہ گئیں، خود خالی ہاتھ چلے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعانِ سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ، وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ ان کو آگ پر لا اتارے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنی بری جگہ ہے جہاں کے کوئی پہنچے۔ لیڈرز کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ رہنمائی کریں۔ ہم کہیں کہ ہم تو لیڈر نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم سب لیڈرز ہیں، یا ہم گھر میں مالکن کے ماں کے طور پہ، یا کسی آرگنائزیشن میں کوئی سی ای او کے طور پہ، یا کسی ادارے میں ہیڈ کے طور پہ، کہیں نہ کہیں ہم لیڈر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کی بھی فکر کریں۔ وہ دعا آتی ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں عطا کر ہمارے جوڑوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہم بھی جنت میں جائیں اور ہم پیچھے نقش قدم ایسے چھوڑ کر جائیں کہ لوگ ان پر چل کر آئیں تو وہ بھی جنت میں پہنچیں۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کے سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے پر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے کوئی عرض کرے۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور وہاں وہ ہانپیں گے، پھنکاریں گے، مورننگ سوبنگ ساؤنڈز ہوں گی، سسکیاں بھر رہے ہوں گے، آہیں لے رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ احادیث میں جہنم کے عذاب کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اور قرآن میں بھی بہت گرافک ڈسکرپشن ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خوفناک جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، کاپر کے تھے، اور وہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، اب وہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہوں گے۔ معراج کے واقعے میں حدیث آتی ہے بخاری میں، اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر بھلا دیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اب ذکر ان کا ہے کہ جو کامیابی کے مستحق ہوئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَمْنُونٍ، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا۔ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور اس میں سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے داخل کروا دے۔ فلا تکو فی مریت مما یعبدو ہؤلاء، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں مت رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹھ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کمی ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ تو شک کی بات بار بار آ رہی ہے۔ دیکھیں شک کیا ہے، انسان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اب ایک دم یہاں پر اگر لائٹ بند ہو جائے، میں اور آپ ہم سب شک کا شکار ہو جائیں کہ یہاں سائیڈ میں کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے ہی روشنی ہوگی شک دور ہو جائے گا۔ تو مومنوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات آتے ہیں، لیکن ان شکوک اور شبہات سے مومن بہت اپسیٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ فوراً چاہتا ہے کہ مجھے کوئی یقینی بات بتا دے، میرا شک دور ہو جائے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یقین کی دولت، ایمان کی دولت اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر یا منافق، اس کے دل میں بھی شکوک اور شبہات آتے ہیں، لیکن ان شکوک شبہات کو دور کرنے کی وہ قطعاً کوئی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ان کو بڑا انجوائے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ واہ کیا بات میرے دماغ میں آئی ہے، قرآن پڑھ کے کسی اور کا تو دھیان گیا ہی نہیں تھا اس نقطے کی طرف۔ تو اس پر وہ مزید طوفان اٹھاتا ہے اور لوگوں کو جا جا کر ان سے ڈسکس کرتا ہے کہ دیکھو کیسی عجیب بات لکھی ہے۔ تو چونکہ اس نے خود نہ چاہا کہ اس کا شک دور ہو، تو شک اس کا دور نہیں ہوتا، پھر نہ یقین کی دولت ملتی ہے اس کو، نہ ایمان کی دولت ملتی ہے۔ تو یہ بات فرمائی کہ اللہ سب جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں سروں اور کچھ رات گزرنے پر، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ، جب وضو کا پانی آنکھوں پہ لگتا ہے، منہ پہ لگتا ہے، زبان پہ، ہاتھوں پہ، تو سب گناہ جو ہیں وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں پانچ وقت نہاتا ہو تو کیا اس پر کوئی گندگی یا میل رہے گا؟ اسی طرح پانچ نمازوں کی مثال ہے، جو پابندی کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کی خطائیں دھلتی چلی جاتی ہیں، اور ذکر ہے یہاں پر صغیرہ گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کے لیے معافی ضروری ہے۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اصلاح کی خاطر آپ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اصلاح تو صرف اور صرف اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اصلاح کی خاطر لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، وہ قوم میں ایسے ہوتے ہیں جیسے جسم کے اندر جان، اتنے قیمتی ہوتے ہیں یہ لوگ جو دین کی تعلیم اور دین کی دعوت اور دین کی نفاذ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب قوم ان دینداروں کی دشمن ہو جاتی ہے، دین کا پیغام پہنچانے والوں کی دشمن ہو جاتی ہے، تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی اپنی جان کا دشمن ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تک یہ اصلاح کرنے والے رہیں گے اللہ بستی کو ہلاک نہیں کرے گا، جب تک رسول کسی بستی میں قائم رہتے تھے وہ بستی تباہ نہیں ہوتی تھی، جو ہی رسول بستی چھوڑ کر نکل جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بدن میں سے روح نکل گئی ہو اور اب اس کی تباہی میں کوئی وقت نہیں درکار ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما لے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی یعنی آزادی اور انتخاب کے اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور یاد دہانی نصیب ہوئی۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقت ہے آپ خود آزما کے دیکھ سکتی ہیں، کبھی آپ اپسیٹ ہیں، پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، اور آپ قرآن کھولتی ہیں آپ کو لگے گا آپ کے سوال کا، آپ کی پریشانی کا یہاں پر جواب اور حل آ گیا۔ تو یہ حقیقت ہے، یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے۔ ہم بھی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جتنی باتیں آپ نے آج تک یہاں پر سنی ہیں کوئی نئی باتیں تھیں ساری کی ساری، لیکن کیا تھا، بھول جاتا ہے انسان اور دوبارہ سے ریفریش ہو جاتی ہے اس کی یادداشت، اور نئی عمل کی پھر اس کو طاقت ملتی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بندگی کیجئے، اسی پر بھروسہ رکھیے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اِنَّا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں کی طرف سے بالکل بے خبر تھے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا بیان آئے گا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعات سے اہل مکہ اہل عرب بالکل ناواقف تھے، یہ ان کے لیے بالکل انجانا اجنبی قصہ تھا۔ احسن القصص کہا گیا ہے اس قصے کو۔ عام طور پر ایسے قصوں میں لوگوں کو کافی دلچسپی ہوتی ہے جس میں کہ حسن اور عشق کی چاشنی ہو۔ سورہ یوسف میں ہم کو یہ رنگ ملے گا انسانی جذبات کا، محبتوں اور نفرتوں کے مختلف جذبات اور مختلف شیڈز ہم کو نظر آئیں گے، لیکن کس طرح؟ احسن القصص کی طرح، سوپ آپرا کی طرح نہیں کہ اخلاق کو بگاڑنے والا یا برائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہو، بلکہ بھلائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہے۔ اس سورت کو پڑھ کے، ان واقعات کو پڑھ کے دل یوں چاہتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہی پاکیزہ ہو جائیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام تھے۔ اذ قال یوسف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، لیابیہ اپنے باپ سے کہا، یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں ان کے والد نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تجھ کو نقصان پہنچائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس میں سورہ یوسف میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کا تذکرہ آتا رہے گا وقتاً فوقتاً۔ خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو فرائیڈ نے کہا تھا، ہماری اپنی خواہشات، وہ خواب کی شکل میں رات کو آتی ہیں، دبی ہوئی خواہشات، تو نفسانی خواب ہوتے ہیں جو نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، نفس کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو ڈر لگتا ہے، یا گندے خواب، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں شیطان کو کہ یہ رات کو بھی چھٹی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اب تو میں بہت تھک گیا، اب میں رات کو کام نہیں کروں گا، نہیں، لگا رہتا ہے 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر رہتا ہے، دن میں وسوسے ڈالتا ہے، رات کو خواب کی شکل میں۔ تو گندے خواب یا برے خواب یا ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کی دعا آپ کو مصنون دعاؤں میں مل جائے گی۔ انسان کسی سے ذکر ان کا نہ کرے، اور جب ڈر جائے تو وہ کروٹ بدل لے اور ہلکا سا تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ الہام ہوتا ہے، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے خوشائند قسم کے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو خوشیاں دیتے ہیں، یہ رحمانی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو سچے خواب ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سچا خواب صرف کوئی بڑا متقی یا مومن انسان ہی دیکھے۔ آگے چل کے ہم اس بادشاہ کا ذکر پڑھیں گے، وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، اس نے بھی سچا خواب دیکھا۔ اور خوابوں کا ذکر ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی مشورہ دے رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ خواب معلق رہتے ہیں، سسپینڈڈ ہوتے ہیں، اور جو اس کی جو تعبیر دے دے وہی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کا مخلص ہے، اور کوئی اگر آپ کو خواب سنائے تو اس کی بری تعبیر مت دیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی برا خواب سن کے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ اللہ اچھا ہی کرے گا، اس کی تعبیر تو الٹی ہی ہوگی، تو اچھی بات کہہ دینی چاہیے، اور برا خواب دیکھا تو صدقہ وغیرہ دے دیں اور بس۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا. 10 بھائی 3 بیویوں سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ 2 چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین یہ چوتھی بیوی سے تھے، چھوٹی بیوی سے. اب یہ جو بڑے 10 بھائی تھے انہوں نے اپنا جتھا بنا لیا، ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا. ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ناانصافی کی بات کر رہے تھے. ان کے اپنے انداز سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی اولاد تھی، اپنے باپ کی غیبت کر رہے ہیں، کہنے کے بہک گئے، بالکل کریزی ہو گئے ہیں لگتا ہے، نعوذ باللہ. یہ انداز ہے ان کی بات کرنے کا، یہ انداز ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عصبۃ ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بہت طاقتور یا بہت پیسے والی اولاد کے مقابلے میں جو بدتمیز ہو، ان کو وہ اولاد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے جو فرما بردار ہو اور ان کی عزت کرنے والی ہو. یہ چیز اولاد سے زیادہ محبت کرواتی ہے اور اولاد کو محبوب کروا دیتی ہے. تو اپنی غلطی نہ نظر آئی کہ ہمارے بیہیویئر میں کیا پرابلم ہے جو ہمارے امی ہمارے ابو ہم سے محبت نہیں کر رہے. سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا. پھر کہا، اقتلوا یوسف، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. تو کیا کہا؟ ایک تو والد کی غیبت، دوسرے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہوگا، ہم کیا کریں، وی کانٹ ہیلپ اٹ. یہ ہوتا ہے بہت سے گناہ مجبوری اور مظلومی کے لیبل کے تحت کیے جاتے ہیں کہ ہم چونکہ مظلوم ہیں، چونکہ ہم مجبور ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے. تو کہا کہ یہ کام کرو، وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا. گناہ آج نیکی کل، ابھی تو یہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے نا، پھر عمرے پہ چلے جائیں گے، حج کر لیں گے، حج کرنے کے بعد تو نیک ہونا ہی ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. اس بات پر انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب دیکھیں اپنی سکیم کیسی بنائی ہے، پیچھے کیا انہوں نے سازشیں کی اور آگے کیسے بن رہے ہیں آ کر، اور اوپر سے اپنے باپ کو گلٹی فیل کروا رہے ہیں، بلیم ان کو کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. باپ کو تجربہ تھا نا، تو باپ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں بچوں کو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کا یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں، اور جب ماں باپ پابندیاں لگائیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے بات نہیں کرتے. یہ انداز ہو جاتا ہے کہ اور انجرڈ انسنس، ماں باپ کو گلٹی فیل کرانا اوپر سے، اب ان کو بلیم کرنا کہ دیکھیں آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اس طرح، تو اگر آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیا. بالکل ان کا حال یہی ہے. کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کیا وجہ ہے آپ ہم پر یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. باپ نے کہا، تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاخ گزرتا ہے، اور اس کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالو، بولے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبۃ، پھر وہی بات, اور ہم ایک جتھا ہیں, یہ ان کا نحن و عزبہ یاد رکھیے گا, اپنی تعداد پہ غرہ, اپنی طاقت پہ غرہ, کیا تکبر ہے. وَنَحْنُ عُزْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ, پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اسی طرح استار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان, ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا تھا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم سچے ہی ہوں. یہ بھی دیکھیں, کوئی زیادہ عقل مند نہیں لگتے ان کے بھائی, جیسے بچے نہیں ہوتے پلیٹ توڑ کر آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے نہیں توڑی, فوراً پتہ چل جاتا ہے اچھا انہوں نے کام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا, لیکن آپ ہماری بات پہ یقین تھوڑی کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. وَجَاؤُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موت کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اب آپ سوچیں, اتنا لاڈلا اتنا چہیتا بیٹا, جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا, لیکن کیا کرتے, یہ بھی اولاد وہ بھی اولاد. فرمائے, فصبر جمیل, میں خوبصورت صبر کروں گا, واللہ المستعان علی ما تصفون, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. فصبر جمیل, خوبصورت صبر, یعنی جسمانی اعضاء پر بھی قابو رہے, زبان پر بھی شکوہ نہ آئے, دل پر بھی مایوسی نہ تاری ہو, یہی اصل صبر ہے جو کہ اول وقت کیا جائے, مصیبت پڑتے ہی کیا جائے. اب تصور کریں, ہمارے بچے ہیں اور ہماری لاڈلی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے جھولا جھلانے, اور وہاں آ کر کہہ دیا کہ ہم کیا کریں, ہم تو کھیل رہے تھے, اس کو تو بھیڑیا کھا گیا آ کر, یا وہ تو کھو گئی, کیا ہمارا حال ہو, کتنا ہم ہنگامہ کریں, کیا ان کو سنائیں کہ بچوں کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں, سب کو فون کریں, روئیں اور دھوئیں, اور جب ایگزاسٹ ہو جائیں تو کہیں اب ہم نے صبر کر لیا, اور اولاد کو بھولنے نہ دیں, یاد ہے تم نے کیا کیا تھا. نہیں, یہ دیکھیں, یہ حیرت انگیز مقام ہے واقعی یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا, جو ہمارے سامنے رنگ آ رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے. ہر حال میں اولاد سے کانٹیکٹ رکھنا ہے, چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں, نہ ان کے عیب ان کو ہر وقت گنوانے ہیں. اگر ان کو الگ کر دیا, کاٹ کر پھینک دیا, یا ہر وقت ان کو باتیں سنائیں, تو اصلاح کا موقع بھی باقی نہیں رہے گا. ایلینیٹ نہیں کرنا, آئسولیٹ نہیں کرنا اولاد کو, اس قدر ان کو شرمندہ نہیں کرنا ہر وقت کہ پھر وہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگ جائیں. بعض دفعہ بچوں سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں, یہ تو خیر مسٹیک نہیں تھی, تو پری پلانڈ تھا, لیکن بچے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, لڑکوں سے لڑکیوں سے بعض دفعہ جذبات میں غلطیاں ہوتی ہیں, پھر وہ اس غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعض مائیں زندگی بھر بھولنے نہیں دیتی, ہر وقت تانا دیتی ہیں, یہ چیز اچھی نہیں ہے. وجاءت سیارۃ, ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا, یا بشرا ہذا غلام, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. اب ہمارے ہاں بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ کسی کے ہاں اگر بیٹا نہیں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نام بشرا رکھ دے, تو اس کے بعد لڑکا ہو جائے گا, اور دلیل یہاں سے نکالی ہے, یا بشرا, یہ بشرا ہے, ہذا غلام, یہ لڑکا ہے, تو بشرا کے بعد اب لڑکا ہوگا. اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. درہم کہتے ہیں دینار کے چوتھائی حصے کو, کہ چند چونیوں کے عوض ان کو بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نبی باپ کی گود سے بڑے پروٹیکٹڈ، بڑے صاف ستھرے، پاکیزہ ماحول سے نکالا جا رہا ہے اور مصر جیسے معاشرے میں پہنچایا جا رہا ہے، انتہائی پرورٹڈ، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ، لا خدا معاشرہ وہاں پہنچا دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ کنعان بہرحال، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بیک واٹرز، ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ مصر میں ساری ترقی تھی، پروگرس تھی، علوم اور فنون سب کچھ وہیں پر تھا، تو علم کے مواقع وہاں زیادہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ایکسپوجر ہو، تجربہ ہو، مشاہدہ ہو ان کو، یہ لوگوں کے طور طریقے دیکھ لیں۔ اس لیے کہ تبلیغ بھی یوسف علیہ السلام کو انہی لوگوں کو کرنی تھی، تو جب تبلیغ ان کو کرنی تھی تو ان کے طور طریقوں سے آگہی اور واقفیت بھی بہت ضروری تھی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو وہ ذرا سافٹ بھی ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر سختی اور ان کے اندر طاقت اور اسٹرینتھ نہیں آنے پاتی۔ اس لیے کہ ماں باپ پیمپر کرتے ہیں، پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ جب ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں جو کہ پرورش پاتی ہیں۔ مختلف ماحول ملتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ خود استاد ہوتے ہیں، سیلف ریلائنس آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، اپنے مسائل خود حل کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے، زندگی کو بہتر طرح سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں، انسان میں پختگی آتی ہے، میچیورٹی آتی ہے۔ بالکل جیسے دیکھیں کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں اور ہمیں خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ اتنا خراب وہاں کا ماحول ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں تو بچپن سے ان کی گٹی میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیجئے۔ اگر اللہ رسول کی محبت ان کے اندر انگرین ہوئی بھی ہے، نیکی کی پہچان ہے اور گناہ سے نفرت ہے، تو انشاءاللہ برے سے برا ماحول ان کو نہیں بگاڑے گا اور وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے، اور کیا پتہ اس بگڑے ماحول میں وہ کوئی بہتری کا کام یا بہتری کی ترکیب کر سکیں۔ اب پورا قصہ جو ہے مختصر کیا گیا، قافلہ پہنچ گیا، وہاں سب کچھ ہو گیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اچھا اس شخص کا نام عزیز مصر آتا ہے، بس عزیز کا ہم نام آگے پڑھیں گے، یہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی اعلی مقام رکھنے والا شخص تھا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، یعنی حالات واقعات کا تجزیہ کرنا، معاملہ فہمی سکھائی، لوگوں کی شخصیت کو پہچاننا سکھایا، مزاج شناسی کے لوگوں کو پہچانے کے کون کیسا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسن کا لفظ بھی آپ کثرت کے ساتھ اس سورہ یوسف میں پڑھیں گی۔ اب یہاں سے ایک دور تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیسے ختم ہو گیا مصر آنے سے پہلے کا۔ وہ کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا کہ جب وہ نفرت کا اور حسد کا شکار رہے۔ اب اس سے جان چھٹی، ایک اور دور شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں مزید آزمائش ہے۔ اب یہ محبت کا اور خواہش کا شکار ہوں گے۔ وراودت التی ہوا فی بیتھا ان نفس ہی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی، آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور میں ایسے کام کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ محبت اور دوستی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر اس کا بھی حد سے بڑھنا یا غلط مقام پر اس کا استعمال ہونا اتنا ہی نقصان دہ، اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا کہ نفرت کا استعمال۔ اس عورت کو دیکھیں، کوئی گری پڑی نہیں تھی، کوئی جاہل ان پڑھ نہیں تھی، کوئی ڈپرائیوڈ نہیں تھی کہ فرسٹریٹ ہو گئی ہو، شوہر والی تھی اور ایلیٹس میں سے تھی۔ تو یہ مصر کا ایلیٹ طبقہ ہمارے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے اس وقت، کہ وہاں جب عورتوں کا یہ حال تھا تو مردوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ عورتیں کسی بھی معاشرے میں دراصل مردوں ہی کے کردار کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ فرما دیا کہ رجال قوامون علی النساء، مرد تو قوام ہے اور وہ اوپر ہیں، نگران ہیں عورتوں کے اوپر۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی۔ تو جب کسی معاشرے میں عورتیں اتنی خراب ہیں تو سوچیں اس معاشرے میں مرد کتنے خراب ہوں گے۔ تو خالی عورتوں کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، مردوں کا برابر کا بلیم ہے کہ اس طرح کھلم کھلا وہ اپنے گھر میں نوکر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، غلام کے اوپر۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور رب بھی اس میں دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو رب کہہ رہے ہوں یا رب لٹرل سینس میں کہہ رہے ہوں، مراد ہے عزیز مصر، جنہوں نے ان کو ٹھکانا دیا تھا، جنہوں نے ان کو پالا تھا اور پرورش کیا تھا، کہ اس نے تو اتنا مجھ پر احسان کیا اور میں یہ کام کروں اس کے پیٹ پیچھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کے برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ فاستبق الباب، آخر یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ وقدت قمیصہ من دبرن، اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ یعنی کہ ابھی یہ گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہے، اتنے میں کیا ہوا، والفا یا سیدھا لدى الباب، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ تو پڑھ کے میں تو دل دھڑکنے لگتے ہیں، ایک دم یہ ہو رہا ہے، ایک دم ہسبینڈ آ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اس عورت کا کانفیڈنس کیا، اس نے ایک دم سے پینترا بدلا۔ قالت، بولی، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم۔ دیکھتے ہی اپنے شوہر کو وہ عورت بولی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے۔ یعنی سارا بلیم اٹھا کر یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یہ فرق ہے حوث میں اور محبت میں، لو اور لسٹ کے اندر۔ اگر سچی محبت ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج افسوس کی بات کہ جس طرح ہمارے میڈیا نے محبت کو پورٹری کیا ہے، اس کو صرف لسٹ بنا کر دکھایا ہے، اور اسی کا شکار آج نوجوان طبقے کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی لڑکیاں، وہ فرق نہیں کر پاتی کہ یہ لسٹ ہے یا یہ لو ہے۔ محبت کے نام پر کیا کچھ نقصان اٹھاتی ہیں، اور وہ لڑکے ان کو چھوڑ چھاڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، بھگتنے کو وہ رہ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کبھی ایسی نقصان دہ ہو نہیں سکتی جو گھر سے بھاگنے کو کہے یا گناہوں پر اور برائیوں پر آمادہ کرے یا اکسائے۔ تو اس کے اندر بھی محبت نہیں تھی، بس ایک حوث تھی، شہوت کے جوش میں، جنون میں آ گئی تھی۔ فوراً یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے برائی کی۔ جب یوسف علیہ السلام نے ایسے اس کو الزام لگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی صفائی پیش کی۔ قال ہیا راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، انہ من قیدی کننا، یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں۔ ان قید کننا عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ اب یہ قول جو ہے یہ عزیز مصر کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے کہ عورتوں کی چالیں بڑی ہیں۔ حالانکہ سچ بات ہے، میں اور آپ اس وقت یہاں پہ ہم سب خواتین ہیں، ہم خوب جانتی ہیں کہ جب عورت چال چلنے پر آتی ہے مرد اس کی گرد بھی نہیں پا سکتا۔ اور شیکسپیئر اگر یہ بات کہہ دے تو کوئی بات نہیں، اور قرآن میں اگر آ گئی تو ناراض۔ ان قید کن عظیم، بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اے یوسف، عارض انہذا، اس معاملے سے درگزر کر۔ واستغفری لذنبک، اے عورت اپنی خطا کی معافی مانگ۔ انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ یہ ریئیکشن دیکھیں آپ عزیز مصر کا، امیزنگ اس کا یہاں پر رد عمل ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ اس کو زیادہ حیرت ہوئی اور نہ ہی اس کو کوئی خاص غصہ آیا، بلکہ اپنی بیوی کی بد چلنی پر تبصرہ بھی نہیں کیا، کہ تم کیسی بد چلن عورت ہو، کیسی بد کردار ہو، کیا کر رہی ہو۔ کمنٹ بھی کیا تو دھوکے بازی پر کہ دھوکہ دے رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ تو بد چلنی برائی نہیں رہی، جھوٹ کیوں بولا، یہ چیز جو ہے وہ بڑا عیب بن جاتی ہے۔ اور جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے عزیز مصر، لگتا ہے کہ بس ایک ریزگنیشن ہے اس کی بات کرنے میں۔ کہہ رہا ہے کہ سب عورتیں چال باز دھوکے باز ہوتی ہیں، ڈس ایلیوژنڈ ہے نا، شاید اس نے چاروں طرف عورتوں کا یہی حال دیکھا تھا، عورتوں کے اندر یہی مورل ڈیکیڈنس تھا، یہ ایلیٹ خواتین کے اندر سو کال ماڈرن، کہ وہ دھوکہ دیتی ہوں گی، افیئر چلاتی ہوں گی میاں کے پیٹ پیچھے۔ تو اس نے کہا چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، وہ بھی خود سے سنتا ہوگا اپنے آفس جا کر، دوسرے مرد بھی ایسی ہی باتیں بتاتے ہوں گے۔ اس نے کہا تم عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہو، کوئی غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ بات اس کے لیے نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ عفت یا حیا یا فیڈیلٹی ان کی عورتوں میں سے بالکل ہی ناپید ہو گئی تھی۔ تو اس نے کیا کہا، ایسا کہہ رہا ہے واستغفری لی ذنبی کی، چلو تم سوری کہو یوسف کو، جیسے گلاس نہ ٹوٹ گیا ہو، چلو کہو آئی ایم سوری، تمہارا قصور ہے۔ انکی کنتی من الخاطئین وقال نصفۃ فی المدینۃ۔ اب آپ دیکھیں شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا، اب کافی مارننگ ہوئی ہوگی، یہ ایلیٹ خواتین ہیں، ان کے ہاں تو سٹاف ہے، ڈرائیور، مالی، خانسامہ، بیرا، آیا، سب۔ اب کیا کریں، نتھنگ ٹو ڈو، ٹائم ٹو کل، اب ٹائم تو گزارنا ہے کسی طرح سے۔ تب مل مل کر کہیں بیٹھی، اور نسبتن ذکر بھی کس کا آیا، عورتوں کا، اس لیے کہ عورتیں بہرحال سکینڈلز میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں۔ تو اس معاشرے کا، اس ماحول میں، اس ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کو تھا نہیں ان عورتوں کے پاس۔ جن عورتوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایلیٹ بنایا ہے، جن کو اللہ نے وقت میں گنجائش دی ہے، وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں، کتنی سوشل سروس کر سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کو کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کچی بستیوں میں وقت دیں، اپنے معاشرے کے یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو سنبھالیں۔ کہاں تک آخر بیٹھ کے گپ شپ ہوگی، مجھے بتائیں، کہاں تک بازاروں میں پھریں گے، کہاں تک کھانا اور پینا اور تفریح اور محفلیں۔ اور آج بھی ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے، کینڈلز ڈسکس ہوتے ہیں۔ وقال نسبت فی المدینۃ امرات العزیز، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی تراود فتح عد نفسی، اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑی ہے اور اس کو بھی قابو نہ پا سکی۔ حیرت اس پر ہو رہی ہے ان کو کہ بدنام بھی ہوئی، ناکام بھی ہوئی۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، اب یہ مکر کیوں کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کی باتوں کو، کہ اچھا مجھ پر اعتراض کرتی ہیں، خود بھی تو یہی کرتی ہیں، خود پائس بن رہی ہیں، ان کا تو یہی حال ہے اپنا۔ فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی لگژریس بوفے جو ہے وہ ارینج کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو دو تین گھنٹے کے بعد لگتا ہے، پہلے کچھ فروٹس ہیں، پھر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں، پھر کچھ اور ہے، پھر کچھ اور ہے، آتا رہتا ہے۔ اس طرح کی مجلس تھی۔ متکئن و آتت کل واحدۃ منہن سکینن، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ اور جب وہ چھریاں اٹھا کر پھل کاٹنے لگ گئیں تو یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت تخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ قطعن کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ غلطی سے ہاتھ نہیں کٹے، غلطی سے کٹتا تو ایک کا کٹتا، دو کا کٹتا، تین کا، سب کے کٹ گئے، جان کر کاٹے تاکہ وہ آئیں مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ جیسے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہینکی گرا دی پیچھے کہ وہ لڑکا اٹھائے، آ کر تو کوئی بات چیت کا طریقہ نکل آئے۔ یہ اٹینشن گیٹنگ ٹرکس اس طرح کی، جب عورتوں میں اخلاقی زوال آ جاتا ہے تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی مرد کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ اور یقین کریں کہ یہ بات جانوروں میں نہیں ہوتی، جانوروں میں جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، فیمیل نہیں کرتی۔ لیکن انسان جب جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں تو عورتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح بس وہ مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس چیز کو چال کہا گیا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, تو اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹے. اب انہوں نے ہاتھ کاٹے, ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی یوسف علیہ السلام ان کی طرف رخ کریں, ان کو توجہ دیں, لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل تھے, توجہ نہ کی انہوں نے, ان کی چالوں میں نہ آئے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, کہنے لگی یہ انسان نہیں ہو سکتا. مطلب تھا ان کا کہ ہم ایسا اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ نہ ہو ہمیں دیکھ کر, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت, عزیز مصر کی بیوی بولی, دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی. اب آپ دیکھیں, حیا نام کی چیز نہیں ہے, اوپنلی اون کر رہی ہے, کہتی ہے آف کورس یہ ہے وہ. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِي, اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی, ہاں میں اس کے پیچھے پڑی تھی. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مووی سٹارز یا پلیئرز, ان کے لائف سائز پوسٹرز لڑکیوں کے کمروں میں لگے ہوتے ہیں, یا ایکٹریسز کی تصویریں لڑکوں کے کمروں میں لگی ہوتی ہیں ان کے کبٹس کے اندر, اور اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اوف آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون, میں تو بس پاگل ہوں فلاں کے پیچھے. ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں, ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹین ایج آئی ہے ان پر جھوم کر. افسوس کی بات, مورل ڈپریوٹی کی انتہا ہے کہ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں میں سے حیا اٹھ جائے کہ دوسروں کے لیے اوپنلی ڈکلیئر کرنا کہ آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون, میں تو پاگل ہوں اس کے پیچھے, ہائے وہ مجھے مل جائے. چومتی ہیں تصویریں, سینے سے لگاتی ہیں, اللہ ترس آتا ہے, لگتا ہے کوئی پاگل انسان دیکھ رہا ہے جیسے. نارمل رویہ تو نہیں ہے, لیکن کیا کریں, پاگلپن کے اوپر جب ماڈرن ہونے کا لیبل لگ جائے تو ہر پاگلپن, ہر برائی سر آنکھوں پر ہو جاتی ہے. یہی ان کا حال تھا. یہ دیکھ لیں سوسائٹی کو, کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو آج کے معاشرے میں؟ تو یہ مت سمجھیں کہ اس قسم کے کرتوت یہ کوئی لبرل یا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے, یہ سب بیکورڈ ہے, میڈیویل کام ہے سارے, پہلے سے ہوتے چلے آئے. اسلام اسی جہالت سے نکالنے تو آیا ہے, جاہلیت الاولی سے. تو کہنے لگی کہ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِي, میں نے پھسلایا اس کو اس کے نفس سے. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن یہ بچ نکلا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا, لَيُسْجَنَنَّ, تو یہ قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ بہت ذلیل و خوار ہوگا. دھمکی بھی دے رہی ہے. عزیز مصر کی بھی عقل دیکھیں, یہ نہیں کہ کہیں اس کی پوسٹنگ کر دیتا, یوسف علیہ السلام کی آفس لے جاتا, وہاں لگا دیتا, گھر پہ چھوڑ دیا. دیکھ چکا ہے سارا تماشا, بے حسی دیکھیں. جب مرد اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں تو پھر عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے. عورتوں کی بے حیائی اپنی بیویوں کے, بیٹیوں کے, بہنوں کے, ماؤں کے افیئر, جب مردوں کو برے نہیں لگتے تو عورتیں بھی کھلی چھٹی لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جیل بھیج کے رہوں گی اس کو. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیل ہیتھ نو فیوری لائک اے وومن سکارنڈ. جس قدر اس کے تو ایگو کا پرابلم ہوا تھا کہ اتنا وار پینٹ کر کے میں نے رجھایا اس کو, کوشش کی, میں نے اقدام کیا, لیکن یہ میرے ہاتھ نہ آیا تو بدلہ لوں گی. اب سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام, قال ربی, دعا کی اپنے رب سے, السجن احب الی مما یدعوننی الی, اللہ مجھے تو قید منظور ہے بنسبت کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. لوگ تو ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور یہاں دروازے کھلے ہیں موقع کے, گناہ کے موقع کھلے ہیں, اور یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. اپنے رب کو اس موقع پر صرف اور صرف وہ یاد کر سکتا ہے جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے, ورنہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام زبان پہ آ نہیں سکتا. تو ان کا کہ اللہ جیل بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفاع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ سات طرح کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, جب اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا, اور ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جن کو کسی صاحب حیثیت یعنی کہ حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو, اور وہ چھوڑ دیں اس کو اور کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو آپ سوچیں کس قدر اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے, کس قدر کشش ہے اس چیز کے اندر کہ یہ نبی ہیں, ایک نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے، پہلے تو وہ ایک پیچھے پڑی تھی، اب یہ ساری میرے پیچھے پڑ گئی ہیں. بنی سنوری خوبصورت خوشبوؤں میں بسی ہوئی عورتیں اور ان میں یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ان کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکوں گا. اس لیے کہ اتنی خوبصورت اتنی میٹا عورتوں میں رہنا اور ان کی طرف مائل نہ ہونا ان نیچرل ہے. نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جانا یہ بالکل فطری ہے. پھر ایسے میں فتنے جنم لیتے ہیں، پھر اسکینڈلز بنتے ہیں، پھر امورالٹی ہوتی ہے، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر زنا عام ہوتا ہے، پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، فیڈیلٹی ختم ہو جاتی ہے، مرد کسی سے افیئر، عورتیں کسی سے افیئر. ان میرڈ نہیں، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ان میرڈ تو دور کی بات ہے، اب تو میرڈ عورتوں کا، میرڈ مردوں کا افیئر ہوتا ہے، یہ ایک اور پرابلم ہے. اسلام تو اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام نہیں چاہتا یہ اس طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بات کا سنا رہی ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ دو طرح کے میں نے کیٹیگریز کو جہنم میں دیکھا، وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو ظالم حکمران ہوں گے، اور دوسری کیٹیگری آپ نے فرمائی وہ نساء ان اور عورتیں، کاسیاتن کپڑے پہنے ہوئی، آریاتن لیکن پھر بھی برہنا، پھر بھی بے لباس، ممیلاتن مائل ہونے والی، مائلاتن مائل کرنے والی، جو ٹیمپٹ ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کر اور ان کو بھی ٹیمپٹ کرتی ہیں. رؤوسہن کاسنمت البخت المائلۃ، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے. لا یدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِیحَہَا لَیُوجَدُ مِن مِیسَرَتِ قَذَا وَقَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہے. جب اسلام نے کہا ہے کہ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اسلام تو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جب ہم سے کہہ دیا کہ لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکنا، تو پھر اللہ نے پورا نظام بھی ہم کو دیا ہے. یہ نہیں کہا ہم سے کہ عورت ہار سنگھار نہ کرے، عورت ہار سنگھار کرے، یہ نیچرل ہے. اور بنی سنوری عورت کو مرد دیکھے گا، یہ بھی نیچرل ہے. اور جب آگ اور تیل کا یہ مکسچر ہوگا تو فتنہ آگ کی طرح پھیلے گا، یہ بھی نیچرل ہے، یہ بھی ہوگا. اسلام نے پرفیکٹ بیلنس دیا ہے. عورتیں جو مرضی میک اپ کریں، جو مرضی وہ زیور پہنیں، صرف کیا کریں کہ اپنی زینت کو نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں. محفلیں ایسی ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں، عورتیں الگ بیٹھیں. آج ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اسکینڈلز اور افیئرز. اور جب بات کی جاتی ہے کہ بھئی کنٹرول کیسے ہوگا، تو دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں میں. کچھ لوگ تو بالکل اگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی حل ہے، سیگریگیشن ہونا چاہیے، عورتیں مرد الگ ہوں، پردے کا نظام ہو، اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں، مورل ڈیکیڈنس کو. بعض لوگ جو مسئلے کی گریویٹی سے واقف نہیں ہیں کہ کتنا گمبھیر یہ مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا اور باقی پوری دنیا کا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کیا ضرورت ہے پردے کی، یا مکس گیدرنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں اور ہمارے میاں ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے، اور دوسروں کے جو بیٹے اور میاں ہیں وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے، وہ تو ہم کو بہن سمجھتے ہیں، وہ تو ہم کو بھابھی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت شریف ہے، بہت خاندانی ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی شریف ہیں؟ کیا ان سے زیادہ خاندانی ہیں؟ خاندان تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، خود نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے. کیا میرے اور آپ کے گھر کے مرد نبی ہیں؟ کیا نبی کے بیٹے ہیں؟ کیا نبی کے پوتے ہیں؟ تو ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈیلیوژن میں ہیں ہم، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مکس گیدرنگ سے اور بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا، ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اگر واقعی ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ دنیا سے زنا ختم ہو، ایڈلٹری ختم ہو، مولیسٹیشن ختم ہو، عورتوں کی عزت ہو، مردوں کے افیئرز نہ ہو، تو ہم کو اسلامک سسٹم آزمانا ہوگا. مینوفیکچرنگ سسٹم میں جیسے جاپنیز ماڈل کو وہ نافذ کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہے, تو معاشرت کے اندر اسلامک ماڈل کو نافذ کر کے تو دیکھیں, ٹرائی تو کریں, امپلیمنٹ تو کریں, بغیر آزمائے ریجیکٹ کر دینا یہ تو عقل مندی نہیں ہے. حیرت انگیز مقام ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو عورت کا پاور یہاں دیکھیں آپ. سب کو پتا تھا کہ عورت کا قصور ہے اور ان سب عورتوں کا قصور ہے. مردوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انصاف کی بات کر سکتے. کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا اٹھا کر کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے, کچھ دنوں کے بعد ذرا بیگمات کے دماغ بھی ٹھکانے آ جائیں, کچھ بھول بھال جائیں, سکینڈلز ختم ہوں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين, پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کے پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ عورت مظلوم ہے, بس بالکل مظلوم ہے, ہے بیچاری بہت مظلوم ہے. یہ ایک اور ڈیلیوژن ہے, کہیں ہے مظلوم اور کہیں ظالم بھی بہت زیادہ ہے. ودخل معه السجن فتيان, قید خانے میں دو غلام اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین, یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میں بہت نیک ہوں, میں نبی کا بیٹا ہوں, کچھ نہیں, لیکن ان کے عادات اتوار کردار معاملات دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نیک انسان ہے. تو نیکی تقوی خود بولتا ہے, خود چھلکتا ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھ کو دیکھو میں کتنا نیک ہوں. یہ تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ متقی اور نیک انسان ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. پھر دیکھیں اللہ کی عظمت کو لا رہے ہیں, ذاتی عظمت کو پیچھے لے جا رہے ہیں کہ میری عظمت نہیں, اللہ نے مجھ کو عطا کیا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے جیل کے ساتھیوں, تم ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. پھر آپ دیکھیں تبلیغ کی حکمت. ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی بادشاہ سے تو بادشاہ کے لیول پر, اب یہاں یوسف علیہ السلام دو ادنا غلاموں سے بات کر رہے ہیں تو غلام کے لیول پر. تو تبلیغ کی حکمت کے ماحول کو اور جو ماحول میں لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے مثالیں دی جائیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے جیل کے ساتھی ہو تم ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. بس اتنی تبلیغ کی, مناسب ڈوز ان کو دے دیا اور اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے جیل کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب, رب سے مراد ہے شاہ مصر, کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا, اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے نا، نیکیوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، فَأَرْسِلُونِ، تو ذرا مجھ کو آپ بھیجئے۔ اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف، اس نے کہا، یوسف ایہ الصدیق، اے سراپا راستی، افتنا فی سبع بقرات سمان، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اب آپ خود تصور کیجئے، اس طرح ہم ہوتے ہیں جیل میں اور یہ ہمارے پاس آتا، ہم کیا کرتے، کتنی سناتے اس کو، اور پھر کہتے تمہیں کیوں بتائیں خواب کی تعبیر، ہم چل کے بتائیں گے خود، واہ ہمارا کریڈٹ تم لے لو۔ لیکن رسول ایسے نہیں ہوتے، بے غرض ہوتے ہیں، ان کو کریڈٹ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کام سے مطلب، نام کسی کا بھی ہو، کام میں کروں، اسی کے اللہ نام نہیں دیکھتا، اللہ کام دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو تو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اب دیکھیں، آج بھی ایگریکلچر میں یہ رول استعمال کرتے ہیں، اگر دانے کو اس کی بالوں سے نکال دیں تو دانے میں گھن لگ جاتا ہے، کیڑا لگ سکتا ہے، اگر اس کو چھڑوں سے نہ نکالیں، اسی کے اندر چھوڑ دیں تو یہ بہترین پرزرویٹو ہے، سالوں سالوں اناج محفوظ رہتا ہے اگر اس کو اسی حال میں رکھ دیا جائے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنا ہوگا کہ نہ صرف کھائیں گے بلکہ اتنی افراد کے ساتھ پھل اور چیزیں ہوں گی کہ تم تیل بھی نکالو گے اور جوس بھی نکالو گے اور شراب بھی بناؤ گے۔ یعصرون، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، لیکن جب شاہی پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے رب، یہ دیکھیں بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے، مطلب ہے پالنے والا، اللہ نہیں ہے، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی، راوتن یوسف عن نفسی، خوب وہ جانتا تھا کہ ہاں عورتیں ایسی ہی ڈورے ڈالتی ہیں۔ قلنا، بولی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو، سب نے یک زمان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ قالت امرأت العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہ بات اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دعا کر لیجیے۔